وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہرنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہرنگ اسلام آباد میں 6 رکنی وفاقی کابینہ کی حلف برداری کی خبر سے شروع کریں گے اور اس پر بات کریں گے کہ آیا آنے والے انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں. آگے چل کر ہم جنوبی وزیرستان کے وانا شہر میں پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان پر فائرنگ کے بعد جاری احتجاج اور آخر میں کابل میں علماء پر خودکش حملوں کے بعد جاری بحث پر گفتگو کریں گے. اور آج ہم فیس بک پر بھی ہیں, لہٰذا آپ لوگ facebook.com پر جا کر facebook.com/voa urdu پر جا کر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر نے, جبکہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں میس کمیونیکیشنز کے پروفیسر کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر توصیف احمد. آپ حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے نگران وزیر اعظم ناصر الملک نے اپنی ابتدائی 6 رکنی وفاقی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے, جس سے صدر ممنون حسین نے منگل کو ایوان صدر میں حلف لیا. وفاقی کابینہ میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر, اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب عبداللہ حسین ہارون اور ماہر قانون علی ظفر کے علاوہ روشن خورشید, سابق بیوروکریٹ اعظم خان اور محمد یوسف شیخ شامل ہیں. وفاقی کابینہ میں شامل تمام وزراء کو ایک سے زائد وزارتوں کے قلمدان سونپے گئے ہیں. عبداللہ حسین ہارون کو وزارت خارجہ, نیشنل سیکیورٹی ڈویژن, وزارت دفاع اور دفاعی پیداوار کی وزارتوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. محمد اعظم خان کو وزارت داخلہ, انسداد منشیات, بین الصوبائی رابطہ کاری اور وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ سے متعلق امور کی وزارتیں سونپی گئی ہیں. ڈاکٹر شمشاد اختر کو خزانہ, محصولات, شماریات, منصوبہ بندی, تجارت اور صنعتی پیداوار کی وزارتوں کے قلمدان سونپے گئے ہیں. سید علی ظفر کو قانون و انصاف, پارلیمانی امور اور اطلاعات کا وزیر بنایا گیا ہے. محمد یوسف شیخ کو تعلیم, صحت, مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارتیں دی گئی ہیں, جبکہ روشن خورشید کو انسانی حقوق, امور کشمیر و گلگت بلتستان اور سرحدی امور کی وزارتوں کا قلمدان سونپا گیا ہے. یاد رہے کہ پارلیمنٹ کی 5 سالہ مدت مکمل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت 31 مئی کو ختم ہو گئی تھی, جس کے بعد سابق چیف جسٹس ناصر الملک نے 1 جون کو نگران وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں. نگران وزیر اعظم گزشتہ چند روز سے اپنی کابینہ کی تشکیل کے سلسلے میں مشاورت جاری رکھے ہوئے تھے. پاکستان کی تاریخ میں کسی منتخب حکومت نے دوسری بار اپنی 5 سالہ مدت مکمل کی ہے, جسے سیاستدان اور تجزیہ کار ملک میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے خوش آئند قرار دے رہے ہیں. آئندہ عام انتخابات 25 جولائی کو ہونے ہیں اور انتخابات کے سلسلے میں پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصول کرنا شروع کر دیے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم اسلام آباد چلتے ہیں, جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر نے جوائن کیا ہے. متین حیدر, یہ بتائیے کہ آج بھی جو خبر آئی ہے آپ کے اخبار میں, اس کے مطابق یہ جو 6 رکنی نگران کابینہ ہے جو نگران وزیر اعظم ناصر الملک کو کی امداد کرے گی, یہ بتائیے ان لوگوں کو جو بھی پوزیشنز دی گئی ہیں کابینہ کی, اس کی افادیت کیا ہے؟ کیونکہ انتخابات تو 25 جولائی کو ہونے ہیں.
جی نفیسہ, بالکل شکریہ. آپ نے یہ پوچھا کہ نگران کابینہ کی افادیت کیا ہے. بنیادی طور پہ اس نگران وزیراعظم اور نگران کابینہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف وزارتوں کے جو ڈے ٹو ڈے کے امور ہیں وہ چلائے جائیں. ظاہری بات ہے فیصلے کرنے کی مجاز تو یہ ہوں گی یہ جو وزراء ہیں اور نگران وزیراعظم, لیکن ان کا مینڈیٹ جو ہے محدود ہوگا اور جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ کرنے کے یہ مجاز نہیں ہوں گے. جس طرح میں نے کہا کہ روز مرہ کے جو آفس میٹرز ہیں, معاملات ہیں, وہ یہ چلا سکیں گے. آج بھی نگران وزیراعظم کو اپنے وزراء کی علف برداری کے علاوہ مختلف وزارتوں کے بارے میں صرف بریفنگ دی گئی. ایگزیکٹو ڈیسیژن جو ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں آئے, صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر آج ان کی طرف سے آیا جو وزارت پانی اور بجلی کو انہوں نے دیا کہ پاکستان میں بلا تاثر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے, جو ایک معمولی سی بات ہے. باقی دیکھنا یہ ہے, خارجہ, وزارت خارجہ ہے, وزارت خزانہ ہے, اصل جو معاملہ ہے اس وقت ملک کا وہ معاشی معاملہ ہے. اور کل سے جب وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر, جو خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر بھی رہ چکی ہیں, کل سے جب وہ معاملات سنبھالیں گی, ایس بی آر سے بریفنگ دیں گی, فائنینس منسٹری سے دیں گی, اقتصادی امور ڈویژن سے رہیں گی, تو ان کے سامنے حقیقی جو پکچر ہے, جو پاکستانی معاشی صورتحال ہے, وہ سامنے آئے گی. سیاست, انتخابات, خارجہ پالیسی, تمام چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اس وقت پاکستان شدید ترین مالی بحران سے گزر رہا ہے, اور کوشش یہی ہوگی کہ کس طرح معاشی معاملات کو سیٹ کیا جائے, جو اس نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر خزانہ اور اس نگران کابینہ کے بس میں نہیں ہے. یہ صرف ان معاملات کا صرف جائزہ ہی لے سکیں گے. آگے یہ تمام چیزیں منحصر کرتی ہیں, جو اگلی منتخب حکومت آئے گی اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ملک کو معاشی بحران سے کیسے نکال سکے گی. ملک کا اس وقت جو شدید ترین معاملہ ہے وہ معاشی کرائسس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کا کرائسس ہے.
جی ہاں بالکل, اور بالکل ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ غیر ملکی سرمایہ بہت کم ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف جانا پڑے. بہرحال اس وقت یہ بتائیے, کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی ایک ملاقات کی, اور انہوں نے غالباً الیکشنز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتائیں, کیا وہ کہتے ہیں کہ آنے والے انتخابات وقت پہ ہوں گے؟
جی بالکل, کل جو ہے راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل, جنہیں پاک فوج کا ترجمان بھی کہا جاتا ہے, میجر جنرل آصف کپور, انہوں نے بڑی طویل پریس کانفرنس کی, ڈیڑھ گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی, اور اس میں مختلف امور, زیادہ تر فوکس جو تھا وہ لائن آف کنٹرول, اس کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری, پاک افغان سرحد, لیکن بڑی تعداد میں سوالات آئندہ ہونے والے انتخابات اور سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی ہوئے. کچھ سیاسی سوالات کا جواب انہوں نے دینے سے گریز کیا, تاہم انہوں نے کہا کہ فوج چاہتی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ بر وقت ہوں, اور ملٹری کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ انتخابات جو ہیں تاخیر کا شکار ہوں. انہوں نے کہا کہ جب بھی فوج کو انتخابات کی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی ذمہ داری سونپی جائے گی, جب کوئی باضابطہ ریکویسٹ کی جائے گی, تو فوج حسب دستور جو ہے انتخابات کی سیکورٹی کے لیے ٹروپس بھی فراہم کرے گی. تو فوجی ترجمان نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ فوج قطعاً نہیں چاہتی کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں, یا انتخابات میں کسی قسم کا ڈیلے ہو, یا کوئی اس قسم کی چیز, تو اس حوالے سے وہ بالکل واضح تھے. انہوں نے کہا کہ فوج ڈیموکریٹک پروسیس کی انتخابات کی بھرپور سپورٹ کرتی ہے.
ہم چلتے ہیں کراچی, جہاں سے کراچی یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر توصیف, پچھلے دنوں کچھ شک و شبہات پیدا ہو گئے تھے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی, غالباً اس کو مسترد کیا گیا ہے, لیکن بلوچستان کا بھی جو معاملہ ہے, بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن تھی اسی حوالے سے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خاص طور پہ جو چیف جسٹس ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے, کیونکہ ہم نے کچھ بیانات سنے ہیں ان کی طرف سے کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے؟
دیکھیے, یہ پاکستان میں دو حکومتوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی, اور دونوں حکومتیں جب اپنی آئینی مدت پوری کر رہی تھی تو وہ اپنی ریت کھو بیٹھی تھی, اور دونوں حکومتوں کے جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ عدالت کی طرف سے ڈسکوالیفائی ہوئے. تو اس کے ساتھ پچھلی حکومت جو اپنی عمر پوری کر رہی تھی تو یہ بڑی افواہیں تھیں کہ انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے. یہی صورتحال اس وقت تھی, کئی بڑے سیاستدان اس بات کا اظہار کر رہے تھے. عمران خان نے کہا کہ دو مہینے انتخابات ملتوی ہو جائے, شیخ رشید تو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات ہو نہیں سکتے. تو یہ غیر یقینی صورتحال ہمیشہ پیدا ہوتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈی لمیٹیشن کے معاملات کے فیصلوں کے بعد یہ خاصی یعنی خیال پیدا ہو گیا تھا کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کے فیصلے سے جو کاغذات نامزدگی کا عمل شروع ہونے والا تھا وہ فوری طور پہ ملتوی ہو گیا تھا. مگر جیسا کہ چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ہر صورت میں 25 جون کو انتخابات چاہتے ہیں, وہ انہوں نے ثابت کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے بے اسٹارڈر دے کے. وہی وقت تھا کہ جب عدلیہ کے بارے میں جو ایک تاثر تھا کہ وہ انتخابات روک سکتی ہے اس کو انہوں نے غلط قرار دے دیا. اس کے بعد اب انتخابات کے لیے راستہ تو کھل گیا, مگر انتخابات کے لیے راستہ کھلنے کے ساتھ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو چیف جسٹس ہو موٹو کارروائیاں کر رہے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر کے حوالے سے, بہت سارے مسلم لیگ جی وزرا کے حوالے سے, تو یہ ایک سوال سامنے پیدا ہو رہا ہے کہ 25 جون کے انتخاب میں مسلم لیگ کے کتنے رہنما انتخاب میں حصہ لے سکیں گے اور کتنے رہنما کسی نہ کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے, مگر اب کیونکہ کاغذات نامزد بھی جمع کرا دیے گئے, چیف جسٹس نے واضح طور پہ کہہ دیا, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب اگر الیکشن میں کوئی خرابی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمزور پڑ گیا. چیف الیکشن کمشنر بہت واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انتخابات 25 تاریخ کو کرائیں گے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نگرہ وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا کے یہ کہا کہ وہ 25 جولائی ہی تک وزیر اعظم رہیں گے, اس کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. تو یہ عدلیہ کے حاضر ججوں کا اور ریٹائرڈ ججوں کا جو موقف ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اب انتخابات 25 جون کو ہو جائیں گے, اب اگر کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ آئی بھی تو میرا خیال ہے وہ دور ہو جائے.
متین حیدر, آپ بتائیے, آپ نے ذکر کیا کہ معاشی مشکلات سب سے بڑا ایک اس وقت ایک رکاوٹ ہیں انتخابات میں. ہم بھی جانتے ہیں کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہ بھی اپنا اجلاس کرنے والی ہے, اور نظر آتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ ڈالا جائے گا. ایسے میں کیا سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے رجوع کرے گا؟ اگر رجوع کرے گا تو کیا اس کا رسپانس ملے گا انہیں؟
جی, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت میں خود وزارت خارجہ میں یہاں بیٹھا ہوں, اور نئے نگران وزیر خارجہ بھی یہاں پہ, دفتر خارجہ کی تمام ٹاپ ترین جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. تو ان سے دفتر خارجہ کے حکام سے اس ایف اے ٹی ایف کے معاملے کے اوپر اکثر و بیشتر ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے, اور ابھی حال ہی میں ایک انفارمل میٹنگ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بینکاک میں ہوئی, جس کا باضابطہ طور پر اعلان تو نہیں کیا گیا لیکن پاکستان کی جانب سے ایک ڈیلیگیشن اس میں موجود تھا. یہاں دفتر خارجہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے اپنی بھرپور تیاریاں رکھے ہوئے ہیں, اور جو بھی کنڈیشنلٹیز ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے جو پاکستان کو دی گئی تھی, جو کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں ساری کرنی ہیں, فارن آفس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہوم ورک پاکستان نے آلموسٹ مکمل کیا ہوا ہے, اور یہ باقی وزارتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, وزارت خارجہ, وزارت داخلہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے, وزارت خزانہ اور مالیاتی امور کے ساتھ بھی رابطے میں ہے, تاکہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں بریٹنس کی, اور اس حوالے سے جو بھی کچھ اکاؤنٹس چل رہے ہیں, جو ان کے تشویش اور ان کے کنسرنز ہیں ایف اے ٹی ایف کے, اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کام تمام تر مکمل ہے. لیکن پس منظر میں بریفنگ میں جو ہے دفتر خارجہ کے حکام یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام تر پازیٹیو کنٹریبیوشن کے باوجود ایک ایجنڈا تھا جس ایجنڈے کے تحت پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا جانا تھا, ابھی تو وہ معاملہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہوا ہے, لیکن اب یہ لوگ بڑے پر امید ہیں کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس ڈیڈ لائن کے بعد بھی پاکستان ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ ہے اس میں نہیں جائے گا, یہ ان کا بھی دعویٰ ہے. اب ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو اگلا اجلاس ہوگا اور ڈیڈ لائن کے بعد جو جب میٹنگ ہوگی تو اس میں پاکستان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا, آیا واقعی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے گا یا گرے لسٹ سے باہر نکال دیا جائے گا. لیکن یہاں نئے وزیر خارجہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو نگران وزیر خارجہ ہیں عبداللہ حسین ہارون, انہوں نے میڈیا سے یہاں تو کوئی بات چیت ایز سچ کوئی خاص اس حوالے سے نہیں کی, آج ہی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنواری تھی, ہو سکتا ہے آئندہ چند روز میں وہ میڈیا کو مختلف ایشوز پر اعتماد میں رہیں, لیکن دفتر خارجہ بڑا پر امید نظر آتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا. پاکستان نے اس حوالے سے اپنا کام بھی مکمل کیا اور سفارتی سطح پر اپنی لابنگ بھی خاصی حد تک کی ہے. جی نفیسہ,
آپ دونوں حضرات 5 منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں 6 رکنی وفاقی کابینہ کی حلف برداری کے بارے میں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر ہیں جو اسلام آباد میں ہیں, جبکہ کراچی یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد ہیں. ہمیں فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. سہیل بھٹ سہیل بھٹی، فہیم چودھری، سردار عقیل خلیق، مومن سعید، نوشر اللہ، ایشام علی، شریف کلیار، طاہر میاں، بلکہ ملیشیا سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. اگر کوئی آپ لوگوں کے پاس سوال ہیں ہمارے مہمانوں کے لیے تو ضرور کیجیے. ہم کچھ کالز بھی لیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ڈاکٹر توصیف، یہ بتائیے، یہ جو نگران حکومت ہے اور جنہوں نے آج حلف لیا، آپ کے خیال میں جس طرح کے نام ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں، اس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر عبداللہ حسین ہارون، یہ لوگ آپ کے خیال میں کس حد تک پاکستان کی مدد کر سکیں گے تاکہ وہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں نہ ڈالے جا سکیں؟
دیکھیے، یہ جو نگراں گورنمنٹ ہے اس میں، اور جب سب سے پہلے نگراں گورنمنٹ بنی تھی غلام اسحاق خان نے جو بنائی تھی، غلام مصطفیٰ جتوئی جس کے نگراں وزیر اعظم تھے، اس 90s کے دور میں اور اس دور میں بہت بڑا فرق آ گیا. اب جو ایک اہم ترین باتیں کہی جاتی ہیں وزارت و وزراء کے حوالے سے، لوگوں کا اپائنٹمنٹ، ٹرانسفر، پوسٹنگ، اس پہ الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے کام سے پالیسی بنانا اور اسے امپلیمنٹ کرنا، تو اور دائرہ بھی ان کا بڑا محدود ہے اور وقت بھی ان کے پاس کم ہے. 25 جولائی بہت زیادہ دور نہیں، مگر جو سب سے اہم معاملہ ہے پاکستان کا دہشت گردی کے حوالے سے گرے لسٹ میں شامل ہونے کا، تو اس میں ڈاکٹر شمشاد کا بڑا اہم کردار ہے. وہ پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی ہیں اور عالمی اداروں میں بھی کام کرتی رہی ہیں اور ان کی خاصی لابی ہے، تو ان کا آنا بہت زیادہ بہتر ہے. نگران عبداللہ ہارون تو زرداری صاحب نے بھیجا تھا جنرل اسمبلی میں، مگر کچھ عرصے بعد وہ وہاں سے چھوڑ کے آ گئے تھے. بہرحال ان کا ایک کردار ہے، مگر ڈاکٹر شمشاد کا زیادہ اہم کردار ہوگا ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی اور پاکستان کا کیس پیش کرنے کے حوالے سے بھی. اور دیکھیے، بہت بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو جو منتخب حکومت آتی ہے وہ بہت عرصے بعد بیوروکریسی اس پہ تعاون کرتی ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو کرتی ہی نہیں ہے، یہ بار بار ثابت ہو جاتا. تو نگراں گورنمنٹ کے پاس تو ویسے ہی مینڈیٹ کم ہے بیوروکریسی کا، اسے تعاون کرنا اور بہت بڑا چیلنج ہے اتنے مختصر عرصے میں. اور اس کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ڈاکٹرائن ہے، وہ ہمیشہ الگ ڈاکٹرائن میں رہتے ہیں اور وہی ڈاکٹرائن ڈومینیٹ کرتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ان کا رول نہیں ہوگا، یہ جو بریف انہیں ملے گا وہی یہ پیش کریں گے. مگر ڈاکٹر شمشاد پہ ایک بڑا دباؤ ہوگا کہ ملک کے معاشی معاملات کے لیے کچھ کریں، مگر وقت کم ہے. اور جو اصل معاملہ ہوگا وہ داخلہ امور کے ہوگا کہ امن و امان کی صورتحال کو دیکھے. پھر پانی کا اور بجلی کا بڑا بحران ہے، وہ مزید بڑھ رہا ہے پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، تو وہ معاملات کی وجہ سے ڈیفیم ہوگی عبوری گورنمنٹ، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پائے گی کیونکہ بیوروکریسی اس کے قابو میں نہیں، وہ کہیں اور سے احکامات دیتی ہے. تو یہ تو سمبولک ہے ہماری نگراں گورنمنٹ، اس کا کوئی کردار نہیں ہے بظاہر. اب بہت واضح ہوتا ہے پچھلی نگراں گورنمنٹ کے تجربے سے کہ بس یہ نمائشی ہوں گے اور جو بریف انہیں ملے گا وہی یہ میڈیا کے سامنے پیش کرتے رہے.
بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے کراچی یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد جو کراچی میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر جو اسلام آباد میں ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں کی کالز بھی ہم موصول کرتے رہیں گے, حالانکہ اس وقت کچھ تکنیکی مسائل ہیں, لیکن آپ لوگ ضرور کال کیجیے اور ہم آپ کے سوالات اور آپ کے کمنٹس لیں گے. تو موضوع یہ ہے کہ اتوار کو جنوبی وزیرستان میں پی ٹی ایم اور حکومت کے حامیوں کے درمیان تصادم ہوا تھا. اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں اس وقت کرفیو جاری ہے. ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے سیلاب محسود کے ساتھ, بلکہ بتایا جا رہا ہے ان سے رابطہ ہو گیا ہے اور ان سے تازہ صورتحال معلوم کرتے ہیں. سیلاب محسود, یہ بتائیے کہ وہاں ساؤتھ وزیرستان میں کیا ابھی تک کرفیو برقرار ہے اور وہاں کی صورتحال کیا ہے؟
جنوبی وزیرستان کے وانا اور سرحدی علاقے انگور اڈا میں گزشتہ دو دن سے کرفیو برقرار ہے. البتہ آج شام ہونے سے پہلے وانا میں تھوڑی دیر کے لیے کرفیو میں نرمی لائی گئی, لیکن اس کے مقابلے میں سرحدی علاقے انگور اڈا میں کرفیو کی صورتحال سخت بتائی گئی ہے, کیونکہ وہاں پر گزشتہ روز جب وانا میں 3 تاریخ اور طالبان کے درمیان جو واقعہ رونما ہوا, اس کے بعد وہاں پر لوگ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے, اور لیکن مظاہرے کے دوران لوگوں نے اس کو سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں پر پتھراؤ کی, جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں وہاں 3 افراد زخمی ہوئے, اس کے علاوہ 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. آج بھی وہاں پر فورسز اور قبائلوں کے درمیان چپکش باقی ہے. آج بھی موٹر سائیکلوں پر سوار بعض نوجوان جب کسی سرکاری گاڑی کو دیکھتے ہیں ان پر پتھراؤ کرتے ہیں کرفیو کے باوجود بھی. آج بھی 10-15 افراد گرفتار ہوئے ہیں. اور ادھر وانا میں گزشتہ روز جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ اور 120 قبائلی یا رکنی کمیٹی, جسے امن کمیٹی بھی کہتے ہیں, اس کمیٹی میں قبائلی امائدین ملک یہاں تک اس میں مقامی طالبان کی نمائندگی بھی موجود ہے, ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. گو کہ اس بات کی سرکاری ذرائع یا کسی سرکاری افسر سے تصدیق نہیں ہوئی, لیکن عام اطلاعات یہ ہیں کہ جرگ میں طے کیا گیا ہے کہ عید کے 10ویں روز عید کے 10 روز بعد یہ جرگا دوبارہ بیٹھے گا اور صورتحال کا جائزہ لے گا. اور اسی دوران میں جو مقامی طالبان ہیں وہ گرم تک میں دود رہیں گے, بازار کی طرف نہیں آئیں گے, اور سب کچھ مقامی امن کمیٹی اور انتظامیہ اور سکاؤٹ سنبھالے گی.
اچھا جی, تو ہم چلتے ہیں پشتون اولسی تحریک کے ایک مرکزی رکن, سینٹرل کمیٹی کے رکن ارشد ہارون کی طرف. یہ پشاور میں ہیں. ارشد ہارون, آپ بتائیے کہ آپ یہ جو تصادم شروع ہوا دو دن پہلے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ امن کمیٹی جس کو کہتے ہیں, اس میں کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور پی ٹی ایم پہ جو حملہ ہوا, اس کی بنیادی وجہ کیا بتاتے ہیں؟
جی, میں پہلے تو تصحیح کر دوں, پختونخوا اولسی تحریک جو پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے اس مسئلے میں, میں اس کی سینٹرل کمیٹی کا رکن ہوں. جہاں تک اس مسئلے کا وہ ہے تعلق ہے, مسئلہ بڑا واضح ہے, طالبانائزیشن فاٹا سے ختم نہیں ہوئی, خاص کر وزیرستان کے علاقے میں اب بھی بٹ طالبان کا راج ہے. اس میں اگر میں بڑے بڑے ناموں کا ذکر کروں تو یہ مولا نذیر کا جو گروپ جب مولا نذیر انتقال فرما گئے تو اس کے جو اس کا جو بڑا گروپ تھا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن گئے, جس میں صلاح الدین ایوبی کا نام شامل ہے, عین اللہ کا نام آتا ہے, ملنگ کا نام آتا ہے, تاج کا نام آتا ہے, اور ان پھر چار لوگوں نے فردر وزیرستان کو آپس میں بانٹا. اب یہ لوگ جو ہیں وزیرستان کے کرتا درتا ہیں, پولیٹیکل ایجنٹ کے نمائندگی بھی یہی کرتے ہیں, لا انفورسمنٹ کی نمائندگی بھی یہی لوگ کرتے ہیں, اور اگر وہاں پہ کسی نے سر پہ چادر نہیں اوڑھی تو اس کو چادر اوڑھانے کا کام بھی کہ خواتین کو ان کو سونپا گیا ہے. تو میرے خیال میں کوئی امن کمیٹی وہاں پہ اس وقت وجود نہیں رکھتی, یہی طالبان ہیں جو جس کو اس وقت ہم گڈ طالبان تصور کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں اور حکومت کی ایما پہ بازار سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں کو جرمانہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کے راضی نامے یا لوگوں کے لیے فیصلے یا انصاف مقامی طور پہ مہیا کرتے ہیں. تو امن کمیٹی کا اس کو نام دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, یہ وہی طالبان کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, یہ اس کی ایک سلسلہ ہے جو آگے جا رہا ہے.
اور یہ بتائیے, ہم ابھی بریگیڈیئر سید نذیر کو بھی سنیں گے, لیکن اس سلسلے میں یعنی کہ جو پی ٹی ایم کے ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد ہم نے سنا ہے کہ کوئی 28 پی ٹی ایم کے کارکنان کو اسلام آباد میں گرفتار کیا ہے, ان کے کیا گھروں پہ چھاپے پڑے تھے, کس طرح یہ گرفتاریاں ہوئیں؟
ان کو تو کل جب یہ خبر وانا کی انسیڈنٹ کی پورے پاکستان میں پھیلی, خاص کر چونکہ حکومت نے میڈیا پہ پابندی لگائی ہوئی ہے تو ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے سوشل میڈیا کا, جس کے راستے لوگ اکٹھا ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ غصہ کرتے ہیں یا پھر دھرنے یا جلوس نکالتے ہیں. تو کل جب یہ اس طرح سے ہوا تو یہ نی جرک ریئیکشن یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر متوقع طور پہ انہوں نے یہ پکڑ, پتہ نہیں اب اس میں کون سا فریق ڈر رہا ہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ ایک دم سے یہ پکڑ دکڑ شروع ہوئی. اور میں یہ ریکارڈ پہ آپ کو بتا دوں کہ 3 لوگ موقع پر شہید ہوئے تھے وانا میں, 4 زخمی کو ناکابندی پہ روکا گیا تھا, طبی امداد اس کو مہیا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی. اس کے علاوہ نور علی اور شاکر جو جرنلسٹ ہیں, ایک کو پکڑا گیا ہے اور ایک کو لاپتہ کیا گیا ہے. تو یہ ہے آن دا گراؤنڈ آپ کی صورتحال. جو اس کے علاوہ اگر ان کی ہمدردی میں پشاور میں کل ہوئے ہیں جلسے, اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہوئے ہیں, تو انہوں نے جو یہ کاغذی کاروائی کرتے ہیں اور جس طرح سے یہ لوگوں کو غائب کرتے ہیں, یہ پی ٹی ایم کے تمام ان الزامات کو سچ ثابت کرنے پہ ہماری ریاست اس وقت تلی ہوئی ہے, کیونکہ یہ نہ مطالبات مان رہے ہیں, نہ اس کے علاوہ بات چیت کے کوئی راستہ انہوں نے چھوڑا ہے. ایک طرف انہوں نے گراؤنڈ پہ طالبان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, اگر کوئی طالبان کی پہنچ سے باہر ہے اسلام آباد میں ہے تو ایف آئی آر اور ریاست سے غداری کے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں جو یہ ہر ایک
ارشد ہارون, آپ اور سیلاب محسود ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر نے جوائن کیا ہے, یہ انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ منسلک ہیں. بریگیڈیئر سید نذیر اس وقت جو ہمارے مہمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ پختون اولسی تحریک کے سینٹرل کمیٹی کے رکن ارشد ہارون کا کہنا ہے کہ گڈ طالبان کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی ایم کے کارکنان کو ٹھکانے لگایا جائے, اور بقول ان کے کہ انتظامیہ کی مدد کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی, جہاں تک وانا کے حالات کا یا وزیرستان کے حالات کا تعلق ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تناؤ ہے, اور تناؤ اس پس منظر میں اس کو آپ مزید مطلب ہے کہ اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ یا اس کے جو جڑیں ہیں مضبوط ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی ایم ہے جن کا ابتدا ادھر سے ہوا تھا، حالانکہ وہ پورے پختونوں کی بات کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا جو سنٹر ہے یا جو موسٹ افیکٹڈ ایریا ہے وہ وزیرستان ہے اور فاٹا ہے، اور فاٹا کے ساتھ انہوں نے جو کیا اس کو مرج کر دیا خیبر پختونخوا میں، تو اب وہاں پر ایک ایسا قانون لایا ہے جو کہ اف سی آر سے بھی زیادہ کالا ہے اور زیادہ بدترین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات میں ادھر اب الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن کے لیے ظاہر کنوینسنگ ہوگی، وہاں پر جلد سے جلوس ہوں گے، تو اس کا جو وزیر کے ساتھ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر امن، یہ تو اس کو امن جرگہ کہتے ہیں یا امن کمیٹی کہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس کو گڈ طالبان بولتے ہیں، اور وہ باقاعدہ چار کمانڈرز ہیں، چار کمانڈرز کے اپنے اپنے علاقے ہیں، اور وہ ان علاقوں میں ان کے اپنے مطلب کے ایک قسم کا رٹ ہے، اور وہ رٹ اس طریقے سے کہ باقاعدہ چندہ بھی وصول کرتے ہیں یا ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی شادی بیاہ ہوتی ہے اس پر بھی نظر ہوتی ہے، امر بالمعروف نہی نل ورکر کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں پہلے بھی یہ جرگہ انہوں نے کیا تھا امن کمیٹی نے کہ یہاں پر ہم کسی ایسے جتھے کو اجازت نہیں دیں گے جو کہ پاکستان کے خلاف بات کرے یا یہاں پر کوئی سیاسی دکان چمکائے یا اس قسم کی بات کرے۔
بہت بہت دلچسپ بریگیڈیئر سید نذیر، بریگیڈیئر سید آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم ساؤتھ وزیرستان کے سیلاب محسود کو سننا چاہتے ہیں۔ سیلاب محسود، یہ جو پی ٹی ایم کا ہے، یہ ظاہر پشتون تحفظ موومنٹ، ایک نئی چیز ہے، اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ کتنے مقبول ہیں اس علاقے میں، یا کیا ابھی تک طالبان کا وہاں کنٹرول ہے؟
طالبان کا جہاں تک ذکر ہے، طالبان کا کنٹرول جو جن کو حکومت عالمی طالبان کہا جاتا ہے ان کا مکمل طور پر کنٹرول تو نہیں ہے، لیکن وانا میں ان کے اثر ضرور موجود ہے، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بیان کیا، اسی قسم کی معاملات میں وہ مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پشتین جو موومنٹ ہے یہ بالکل نوجوانوں کی تنظیم ہے جس نے چند مہینوں میں اتنی مقبولیت حاصل کر کی کہ اگر ایک سیاسی لیڈر 60-70 سال تک سیاست کے میدان میں تک کار کرتا رہے، اس نے اتنی جلدی اہمیت حاصل نہیں کی جتنی جلد اہمیت منظور پشتین جو 26-25 سال کا نوجوان لڑکا ہے، انہوں نے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی زیادہ پورے ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اہمیت اور شہرت حاصل کی۔ اس شہرت اور اہمیت کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ پورے قبائلی علاقے اور پورے پشتونخوا میں یہاں پر گزشتہ 10-15 سال ہوئے، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ افغانستان میں روسی مداخلت اور پھر خصوصی طور پر امریکی مداخلت کے بعد قبائلی علاقے یا پشتونخوا میں جو کچھ ہوا اور وہ جو کچھ کیا وہ یہ کہ پاکستانی افواج نے جب ضرب عدل اور رائے نجات آپریشن، اسی طرح خیبر بجاور اور کرم کے آپریشنوں میں جو کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے مقامی باشندے پاکستان کی فوج سے نالا ہیں۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ پاکستانی فوج کو انتہائی احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا اور اس کے ہر ایک سپاہی پر لوگ بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن گزشتہ 10-15 سالوں کے دوران آپریشن کے بعد انہوں نے طالبان کے علاوہ بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا، اس کی وجہ سے ہر ایک پشتون اور خصوصی طور پر قبائلی لوگ انتہائی تنگ آ گئے، اور ان واقعات کا ظلم اور ان واقعات کا کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، صرف منظور تھا انہوں نے ان کے خلاف اپنے حقوق کے لیے اور ان زیادتوں کے لیے آواز اٹھایا, اس لیے وہ بہت جلد قبول ہوا اور ان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا.
آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں لوگوں نے کال کیا ہے, بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں, ان کو بھی ہم سننا چاہیں گے. لانڈی کوٹل سے متین سلیمانی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم السلام علیکم. میڈم میں مہمان حضرات سے دو مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک میری رائے ہے کہ پاکستان کو خراب نہ کرے, یہ اسلامی ملک ہے, اس عراق افغانستان لیبیا وغیرہ نہ بنائے. ہماری افواج نے جتنی قربانیاں دی ہے نا, یہ کسی ملک نے بھی نہیں دی, پوری دنیا نے نہیں دی.
ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی, شکریہ ٹھیک ہے, شکریہ آپ کی کال کرنے کا. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب.
السلام علیکم. جی بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں محترم مہمان نے بتایا کہ گڈ طالبان, اگر یہ گڈ طالبان کو حکومت کی حمایت حاصل ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے فوجی جوانوں کو, ہمارے افسروں کو جو شہید کیا جا رہا ہے, یہ کون سا طالبان ہے؟ بہت شکریہ.
اچھا, اور قصور سے طارق چختائی.
جی السلام علیکم. محترمہ, میرا وہی سوال ہے جو بہت پہلی دفعہ مختلف لوگوں نے کیا. اگر یہ ٹھہر ٹھہر کر ایسے حملے کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے لیتے ہیں, اور دوسری بات ہے یہ ہے کہ کیا جب امریکہ اپنے فوجی وہاں سے نکال لے گا تو کیا یہ عمل ہو سکتا ہے؟ پہلے تو تھا نا لہو لہو لبنان.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی, شکریہ شکریہ آپ کی کال کرنے کا. دیر سے لیاقت الملک. جی جناب.
السلام علیکم نفیسہ بی بی. یہ ایاز وزیر صاحب نے جو بات کی پشتین, منظور پشتین کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ 40 سال سے پاکستان جو ہے وہ مختلف بڑی بڑی قوتوں کے نرغے میں ہیں, اور پھر انڈیا کی افغانستان میں جو وہ ملوث ہیں اور ان کی بھی ایک سازش ہے سی پیک کے شروع ہونے کے بعد مختلف.
جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی, شکریہ. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, چود خیال سے یاد کر رہا ہوں. میری گزارش یہ آئی ایس پی آر سے کہ یہ جو پختون ہیں, یہ آرمی میں بھی ہیں, نیوی میں ہیں, ایئر فورس میں ہیں, اور یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان سے بات کرنی چاہیے, ان کو بٹھائیں, بیٹھ کر ان سے بات کریں. یہ کوئی پاکستانی ہے, کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے, ان سے بات.
ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی ہم نے, شکریہ آپ کی کال کرنے کا. سوات سے کال کیا ہے محمد فیض نے. محمد فیض بات کیجیے. سوات سے نئے کالر ہیں محمد فیض. اچھا, شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, ہمیں کالز بہت ساری آ رہی ہیں. اگر کوئی اگلے کالر ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں.
میرے پورا ثبوت یہ ہے, میرے پاس سب کچھ ہے, میرے بیٹا بھی شہید ہوا ہے, واقعہ میں بھی گناہ, پیسہ بھی میرے سے لیا ہے, سب کچھ لیا ہے, ابھی تک ہمارا پیسہ بھی نہیں ہو رہا ہے, ہم نے زمین میں جگہ بھی دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, یہ سارے رپڑے ہیں, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ سارے جو لوگ حمایت کرتے فوج سے یہ غلط ہے.
اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی. اور کیا نام بتایا؟
فتح. میں غلام.
اچھا غلام, ٹھیک ہے. اور فتح خان نے کال کیا ہے ٹانگ سے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بولتے ہیں کہ امن کمیٹی ہے, اگر امن کمیٹی کا یہ فوج کس لیے, یہ فرنٹیئر کا سندھ کس لیے, فرنٹیئر کوس کس لیے, پولیس کس لیے, امن کمیٹی کا کیا ضرورت ہے؟
اچھا سوال ہے. اور چکوال سے افضل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. چکوال سے افضل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, گزارش یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی آج تک ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر اور ہر کوئی رہا ہے, تو کیا ان کی حقوق کی اور ان کی بات کسی نے نہیں کی؟ یہ منظور پشتون صاحب ہی آ گئے ہیں ابھی.
اور کوہاٹ سے فیض نے کال کیا ہے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
ہلو.
جی جی بات کیجیے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عوام ظالم ہو جائے تو حکمران ظالم آئیں گے. یہ لوگ قبیلی, جتنی بھی قبیلی, بہت ظالم لوگ تھے پہلے. یہ کوہاٹ سے بچے آواں کرتے تھے اور پیسے مانگتے تھے 20 لاکھ, 10 لاکھ, اور 80 سال کے آج بھی 14 15 سال لڑکی ساتھ شادی کر رہے تھے, تو یہ لوگ خود ظالم ہیں, یہ قبائلی لوگ ہیں, یہ ظالم ہیں. پہلے ہم امریکہ ڈرون ہم نے کر دیے, یہ لوگ شور مچا رہے تھے, یہ پاکستان کے خلاف لوگ ہیں.
کن کی بات کر رہے ہیں آپ, کون ہیں پاکستان کے خلاف؟ آپ کی کال کرنے کا شکریہ. کوہاٹ سے عرفان.
میڈم کوہاٹ سے گلفام.
گلفام, اچھا جی.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ جب مشرف صاحب جاتے جاتے اس نے دو تقریروں میں کہا کہ ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم کو ہر پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہے بھی ایسا, جب ملک حالت جنگ میں ہے تو اس کے لیے حکومت جیسے بھی پالیسی اختیار کرے گا نا, اس کا اپنا حق ہے. خدا حافظ.
اور بریگیڈیئر سید نذیر, جانے سے پہلے یہ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے قبیلے ہیں اور احمدزئی قبیلے سے خاص طور پہ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوگا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں امن کے کیا امکانات ہیں وزیرستان میں؟
میرے خیال میں کہ اوور آل فاٹا میں دیکھ لو کہ یہ جو انہوں نے مرجر امپوز کیا ہے, ایک تو اس کے خلاف ایک آواز اٹھے گی, ایک نئی لہر میرے خیال میں کہ سیاسی طور پر بھی اور ادر وائز بھی لوگ فاٹا میں احتجاج کریں گے, اور پھر ان کو دبانے کے لیے اگر اس قسم کے لوگوں کو استعمال کیا گیا تو پھر خون خرابہ زیادہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے جنہوں نے اس کی طرف ووٹ دیا ہے یا اپنا اپنا مطلب رائے ادھر دی ہے تو ان کے خلاف بھی ظاہر ہے کہ لوگ غم و غصے کا اظہار کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے ابھی تک جتنے آپریشنز کیے, آپریشن تو ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کامیاب ہے, لیکن انہوں نے ہارٹس اینڈ مائنڈ جو ہے لوگوں کے دل نہیں جیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈسارم بھی کیا ہے, یہاں تک کہ اسمال آرمز چھوٹے چھوٹے ہتھیار بھی لے گئے. تو اب لوگ نہتے ہو گئے ہیں, جب نہتے ہو گئے ہیں تو اب اس میں چھوٹا طالب ہو, بڑا طالب ہو, گرد طالب ہو, امن کمیٹی ہو یا کوئی دوسرا سرکاری اہلکار ہو, سب اس پر اپنا دھون سور ایک قسم کا اپنی بدماشی جتاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک قسم کی بددلی پائی جاتی ہے, اور اس بددلی کی وجہ سے لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ امن کمیٹی بعض جگہوں پر تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو باجاوڑ ہے, باجاوڑ میں تو باقاعدہ بگاڑ بھی لیا جاتا ہے اور ان سے باقاعدہ اس کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹی بھی لی جاتی ہے. تو اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ اپنے شہریوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک یا اس قسم کا رویہ یا اس قسم کے حالات ہو تو میرے خیال میں مستقبل کے لیے یہ بہتر نہیں ہے. اور ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ, اور یہ پاکستانی ہے, اور پاکستان کے بہتری کے لیے یہ ہے کہ امن کے لیے, لوگوں کے دل جیتنے کے لیے اور لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے, لوگوں کو حق دینے کے لیے اور لوگوں کے جائز مطالبات سننے کے لیے, ان کے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے, ان کو ترقی دینے کے لیے اور ان کو ساتھ ملائے. یہ رفت رفتہ لوگ ایلینیٹ ہوتے جا رہے ہیں, لوگ دو فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے گردن پر دوبارہ بیٹھ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں کہ میرے لیے ایک, میں جب دیکھتا ہوں تو ایک اچھا سکون نہیں ہے. ویسے پاکستان میں بھی ادر وائز بھی تھوڑا سا الیکشن کے بارے میں وائلنس کا خطرہ ہے, تو پھر ٹرائبل ایریا میں اگر ایسے حالات ہو تو پھر مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور میں یہ تک حد تک کہتا ہوں کہ لوگ جو اسلحہ, ظاہر ہے کہ اسلحے کے بارے میں لوگ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جو اپنا پرسنل ہتھیار ہوتا ہے, لیکن وہ پرسنل ہتھیار بھی میں اپنا مثال نہیں دینا چاہتا کہ میرے اپنے چوکیدار سے بھی لیا گیا اور واپس نہیں کیا گیا.
اچھا.
میرا ایک ڈی پی رائفل تھا جو کہ فائر بھی نہیں کرتا, صرف ڈیکوریشن کے لیے حجرے میں لگا ہوا تھا, اس کو بھی لے کر گئے. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزیں اگر میرے ساتھ سوچ کے ہوتے ہوئے ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ کتنا وہ ہوتا ہوگا.
اور بریگیڈیئر سید, اور بریگیڈیئر سید ان لوگوں پہ
دینا چاہتا ہوں,
پی ٹی ایم پہ بریگیڈیئر سید
دینا چاہتا ہوں کہ
جی
یہ چیزیں اچھی نہیں ہے. جی جی,
پی ٹی ایم پہ یہ بھی تو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنٹس ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے ان کے اندر بھی ایک رنجش پائی جاتی ہے کہ ان کو خامخواہ میں ایک غیر ملکیوں کے ساتھ جو ہے منسلک کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا اور ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک ہیں بریگیڈیئر سید نذیر اور ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے سیلاب محسود. ارشد ہارون آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے افغانستان, جہاں کل ایک خود کش حملہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے تھے. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ افغان علماء کونسل کا اجلاس تھا اور یہ وہی لوگ تھے جو کہ خود کش حملوں کے خلاف بات کر رہے تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت پچھلے سیگمنٹ سے ہیں ارشد ہارون. اور ارشد ہارون, آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے حملے پاکستان میں اکثر ہوتے رہے ہیں. وہاں جو لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ خود کش حملے غیر اسلامی ہیں, ان کی کیا, وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟
ان کا کاروبار ہے, تو اگر آپ کسی کے کاروبار پہ پابندی لگانے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ لفظی طور پہ اور اسلامی طور پہ ہی کیوں نہ ہو, تو وہ اپنے کاروبار کو بند کرنے کی ہر مزاحمت کو کچلنے کی کوشش کرے گا. تو میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. دوسری بات یہ, اگر آپ کو چند برس پہلے, 5 برس پہلے کی ایک یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کی رپورٹ, جس میں پولیو وائرس کا وہ اسٹرین جو پاکستان اور افغانستان میں پایا جاتا ہے, وہ شام سے ان کو وہ وائرس ملا, جس کا واضح ثبوت تھا کہ یہاں کے جہادی شام کے جہادیوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور کاروبار میں ان کی مدد کر رہے تھے. اب ان میں سے کچھ جہادی وہاں پہ ناکامیوں کے بعد واپس آ گئے ہیں, تو اپنی یہاں پہ اپنے دوبارہ کاروبار شروع کرنے کے اور اس کو بڑھانے کے درپے ہیں. تو اس افغانستان بشمول پاکستان میں ایسے عناصر جن کا کاروبار اور جن کا منافع ہی لوگوں کے خون اور لوگوں کے اموات سے آتا ہو, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی اس قسم کا فتویٰ علماء کی طرف سے آئے جس میں خودکش کو حرام قرار دیا گیا ہو. ایسے ہی علماء کو خیبر پختونخوا میں آج سے 8-10 سال پہلے چپ کرا دیا گیا تھا مار کر.
ارشد ہارون ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے اسلام آباد سے سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے ارشاد محمود نے. اور ارشاد صاحب, آپ بتائیے کہ جس طرح سے ارشد ہارون نے کہا کہ ان لوگوں کا تو یہ پیشہ ہے جو کہ خود کش حملے کرتے ہیں, لیکن افغانستان کے جو طالبان ہیں اور ان کے ساتھ آج کل داعش بھی شامل ہیں اور داعش نے کل والے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے, ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو اس وقت طالبان لڑائی لڑ رہے ہیں وہ غیر ملکیوں کے خلاف اور امریکنز کے خلاف لڑ رہے ہیں, لہٰذا خود کش حملے کرنا جائز ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے, پاکستان میں تو کچھ عرصہ پہلے آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, افغان صدر میں 2100 علماء کو جمع کیا گیا اور انہوں نے ایک مشترکہ فتویٰ دیا. اس فتوے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جی خود کش حملے ان سائڈ پاکستان اور ہمسایہ ممالک میں حرام ہیں. تو وہ ایک طرح سے انڈیکیشن تھی. میں نے اس پر چیز میرے ذرائع نے تصدیق بھی کی تھی کہ جو افغانستان کے پریزیڈنٹ ہیں اشرف غنی, انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ وہ پاکستانی علماء کو اکٹھا کریں اور ان سے ایک فتویٰ دلوائیں اور اس کے نتیجے میں وہ ریپلیکیٹ کروائیں گے ایسا ہی فتویٰ افغانستان سے.
بالکل.
تو یہ ایک بہت بڑا ڈی ریڈیکلائزیشن کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا اور اس فتوے کے بعد پاکستان میں ایک عمومی جو ڈسکورس ہے اس میں بہت تبدیلی آئی. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, اب آپ دیکھیے کہ وہاں طالبان تو کافی عرصے سے سرگرم ہے, اب داعش کی وجہ سے وہ سچویشن اور کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ داعش کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. طالبان کا ایجنڈا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل بھی ہے, وہ افغانستان کی حکومت بھی بنانا چاہتے ہیں, اس طرح کرنا چاہتے ہیں, لیکن داعش جو کچھ اس نے شام میں کیا اور دوسری جگہوں پہ کیا وہ تو ایک سراسر جو ہے ایک بہت ہی بارباریک قسم کا گروہ ہے اور جس کے لیے تمام پاکستان کے اندر بھی اور ریجن میں بھی تمام ممالک کو اور ساری قوتوں کو ایک سٹیج پہ جمع ہونا پڑے گا. اس کے بغیر یہ ایک ایسی خطرناک آئیڈیالوجی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں آج اگر انہوں نے افغانستان میں حملہ کیا ہے تو کل وہ پاکستان ان سے بھی کریں گے, کیونکہ ان کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جو دلائل ہیں وہ وہی دلائل ہیں جو القاعدہ کے ہوتے تھے, جو القاعدہ نے پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیے, افغانستان کے خلاف بھی استعمال کیے. تو ایک میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں, سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ریجنل اسٹریٹجی بنانا پڑے گی جس میں پاکستان, افغانستان اور دوسرے ہمسایہ ممالک شامل ہوں اور مل کے ٹیررزم کا مقابلہ کریں. یہ جو طریقہ ہے کہ ہر ملک اپنا اپنا مقابلہ کرے گا اس میں ابھی تک کسی کو کوئی کامیابی نہیں ملی اور یہ آگ کسی ایک گھر اور کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہی, ہم نے بھی اس کا مزہ چکھا ہے اور باقی ممالک بھی چکھتے ہیں.
اس وقت ہمیں افغانستان پر ماہر عنایت اللہ کاکر نے جوائن کیا ہے. عنایت اللہ کاکر, ہم بات کر رہے ہیں کہ پیر کو جو خودکش حملہ ہوا تھا کابل میں اور وہ ہوا تھا افغان علماء کونسل پر, آج داعش نے کہا ہے کہ وہ ذمہ دار تھے اس حملے کے لیے. اس وقت آپ بتائیے داعش کتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے افغانستان میں, کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ننگرہار میں بھی جو اسکولز ہیں ان کو بند رکھا جا رہا ہے کیونکہ داعش نے حملے کی کرنے کا اندیا دیا ہے. جی,
جہاں تک داعش کی مضبوطی کا سوال ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ کچھ برسوں میں جو تنظیم ہے اس کی قوت میں خطرناک شکل اختیار کر رہی ہے اور خاص کر مشرقی افغانستان کے اندر یہ گروپ جو ہے انتہائی مضبوطی سے اپنے پنجے گا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس سطح میں جو افغان عناصر تھے وہ حدیث اور سلفیت کے نام سے وہ کچھ عناصر تھے کہ طالبان کے ساتھ طالبان کی تنظیم کے تحت وہ دفتر پیکار تھے امریکن فوجوں اور افغان حکومت کے خلاف, پھر بعد میں اختلافات کے باعث وہ طالبان سے الگ ہو گئے اور وہ پھر داعش میں چلے گئے. اور یہ دوسرا طبقہ ہے اس کے ساتھ جو شامل ہو گیا وہ کچھ پاکستانی جو ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان کے کچھ عناصر تھے جو خرم ایجنسی وزیرستان ایجنسی مشرقی صوبہ ننگرہار میں آ کر بس گئے اور انہوں نے وہاں پر افغان چیپٹر جو داعش کا افغان چیپٹر ہے ان کا بازو مضبوط کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پہ کچھ بہت بڑی بڑی اضلاع ہیں, بہت بڑے اضلاع ہیں جس میں ایک شنوار کا اضلاع ہے اور ایک حس کمینہ یا دہ بالا کا ضلع ہے, یہ بالکل جلال آباد شہر کے قریب ہے, بہت دور بھی نہیں ہے. تو ان دونوں اضلاع میں اور باقی بھی کچھ اضلاع ہیں جو وہاں پر ان کا عمل داخل پایا جاتا ہے اور ان کے کچھ مزید جو گروپس ہیں وہ صبح کنر اور حتیٰ کی نورستان تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی ٹرانزٹ جو لائن ہے, سپلائی لائن ہے, وہ جو شمال مشرقی جو افغان صوبے ہیں بدخشان ہو گیا اور کندوز تخار یہاں تک پھیلے ہوئے ہیں اور وہ سینٹرل ایشیا میں جو داعش چیپٹر کے تحت جو ازبیک اور جو ترکمان اور جو تاجک گروپس ہیں وہ یہاں افغانستان میں انہوں نے بیس بنا کر وہاں پہ افغانستان میں بیس بنا کر وہاں پہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور یہ اسی طریقے سے بدخشان میں جو ان کا گروپ ہے وہ چائنا کا جو مشرقی ترکستان ہے وہاں پر حملوں کی منصوبہ بندی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داعش ان چند سالوں میں داعش کا جو گروپ ہے وہ
افغانستان میں مضبوط ہوتے چلے جا رہا ہے.
ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہیں, لیکن سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے ارشاد محمود, آپ بتائیے کہ اس وقت جو سرحدی ممالک ہیں چین اور روس, ان میں کس حد تک خدشہ بڑھ گیا ہے داعش کا؟ کیونکہ اس وقت تو نیٹو کی ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ممالک بھی زیادہ سے زیادہ ان میٹنگز میں شامل ہونے جا رہے ہیں. جی
دیکھیے, میں شنکیانگ میں علیحدگی پسندی کا اور اس طرح کے ایلیمنٹ کا بہت خطرہ رہا ہے, اور کافی عرصے سے اس بات کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے. روس کے بھی بہت سارے علاقوں میں اس طرح کی بات چیت سامنے آ رہی ہے, اگرچہ بہت سے فوری طور پہ خطرہ نہیں ہے, لیکن مستقبل بینی کرتے ہوئے یہ ممالک سمجھتے ہیں کہ ان کو ریجن کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے اس خطرناک جو یہ اسیب ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں جو ہے مختلف لیولز پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو تعاون ہے اس کا بھی ایک پہلو یہ ہے کہ داعش کے خلاف کس طرح دونوں ممالک مل کے اس خطے میں کام کریں گے.
بالکل, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے ارشاد محمود کا. ان کے ساتھ تھے افغانستان پر سیاسی تجزیہ کار عنایت اللہ کاکڑ, اور ہمارے ساتھ تھے پختون اولسی تحریک کے سینٹرل کمیٹی کے رکن ارشد ہارون. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہانڈلی, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں حکومت کے حمایت یافتہ مقامی عسکریت پسندوں اور پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنوں میں جھڑپ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے, جس کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ کرنا پڑا. افواج پاکستان کے ترجمان اور پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے ہیں. پولیٹیکل ایجنٹ نے صورتحال معمول پر لانے کے لیے امائدین کا جرگہ بنا دیا ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی. وانا میں پشتون تحفظ موومنٹ اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان کشیدگی گزشتہ ہفتے اس وقت ہوئی جب علاقے میں سرگرم امن کمیٹی کے رضاکاروں نے تحریک کے بعض کارکنوں سے ان کی ٹوپیاں چھیننے کے بعد آگ لگا دی تھی. پی ٹی ایم نے اس پر پیر کو احتجاج کا اعلان کیا, لیکن اتوار کو عسکریت پسندوں نے پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اس کاروائی کے بعد امن کمیٹی کے رضاکاروں اور پی ٹی ایم کے کارکنوں کے درمیان
وہ لوگ وہاں پر پہنچے, انہوں نے پہلے لوگوں سے ٹوپیاں چھیننے شروع کی, اس کے بعد انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو اس فائرنگ کے نتیجے میں 4 تک جو کل تک ہمارے کنفرم ہو چکے تھے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں, اور 40 سے بھی زیادہ تقریباً ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں.
افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنوں نے اشتعال انگیز نعرے لگائے تھے. انہوں نے خود علاقے کی امن کمیٹی سے لڑائی کی.
علی وزیر صاحب ہیں, وہ پچھلے چند دنوں سے وہاں جا کے تو لوکلز کے سامنے اینٹی آرمی نعرے لگا رہے تھے یا اینٹی اسٹیٹ نعرے لگا رہے تھے, جس کو اس امن کمیٹی نے منع کیا. انہوں نے ان کا جرگہ بلایا کہ آ جائیں جرگے میں بیٹھے ہیں, بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. تو وائل دیٹ امن کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اس کا انتظار کر رہی تھی, ان کے لوگ آئے اور ان کی آپس میں جو ہے وہ سکفل ہوئی, اور جس کا نتیجہ ان کا کلچر ہے, ان کے پاس ویپن بھی تھے, تو ان کی آپس میں فائرنگ شروع ہو گئی. آپ پوچھیے علی وزیر صاحب سے کہ کیا ایف سی اور آرمی نے آ کے ان کو لڑنے سے منع نہیں کیا.
قبائلی علاقے کی صورتحال سے واقف سینئر صحافی محمود جان بابر نے بتایا کہ پولیٹیکل ایجنٹ نے صورتحال معمول پر لانے کے لیے جرگہ تشکیل دے دیا ہے.
میری معلومات کے مطابق وہاں پہ جو ان کے پولیٹیکل ایجنٹ ہیں, انہوں نے تمام علماء اور امائدین کو اکٹھا کر کے ایک جرگہ بنایا ہے, اور اس جرگہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ دونوں طرف کے لوگوں سے ملیں اور ان کو اس بات پہ کم از کم راضی کریں کہ وہ اس تشدد کے ماحول کے لیے جو تیار ہیں تو اسے چھوڑ دیں, اور کم از کم عید تک تو یہ ماحول جو ہے اسے واپس نارمل کیا جائے.
ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ پی ٹی ایم کو سرحد پار سے مدد مل رہی ہے.
منظور احمد مسعود کے نام سے منظور پشتین نام کیسے ہوا؟ کس طریقے سے سوشل میڈیا میں یہ کمپین چل گئی، کس طریقے سے ایک ہی دن میں 5000 سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس افغانستان میں بن گئے، کس طریقے سے ایک ٹوپی ملک کے باہر سے تیار ہو کے اور پاکستان میں امپورٹ ہونی شروع ہو گئی، کس طریقے سے 10-10 جو انڈیویجولز ہیں وہ ملک سے باہر اینٹی پاکستان پروٹیسٹ کرنے شروع ہو گئے، وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں اور وہ لوگ آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو ون نیڈس ٹو لک انسائیڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے الزام پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہ پی ٹی ایم پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کریں۔
سر ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ خدا را کوئی ایک ثبوت بھی تو پیش کر دو، بارہا صرف یہ الزام ہی ہے، الزام بھی تو آگے تو بڑھو، یہ ان کے پاس جب دلیل غائب ہو جاتی تو پھر یہ صرف یہ لوگ یہ بات کہنا شروع کر دیتے تھے کہ بارڈر کے اس پار سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، کیا سپورٹ مل رہی ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ۔ تو یہ گزارش ہے کہ ان کے پاس جب دلیل غائب ہو جاتی تو یہ اس طرح کے الزامات پہ اتر آتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے پیش کر دے، قوم کے سامنے پیش کر دے، اگر وہ جب سارا قوم دیکھے گی تو پھر یہ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے۔
وزیرستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی فوجی آپریشنز کے باوجود علاقے میں مکمل امن کا قیام اب بھی ایک خواب لگتا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔